وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی باقی دنیا کی زندگی کے کام بھی اور خاص طور پر قرآن سے سناتے اور سنتے وقت جو کچھ بھی تم کر رہے ہوتے ہو، یعنی توجہ سے سنتے ہو یا اس کو سمجھتے ہو یا اور سوچوں میں مشغول ہوتے ہو، جس حال میں بھی تم ہوتے ہو کنا علیکم شہودا ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی زندگی میں بھی جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بہت کم ہوتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت لگی ہوئی اور ہم باتوں میں مشغول ہوں، قرآن پڑھا جا رہا اور ہم کچھ اور لکھ پڑھ رہے ہوں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. ہر چیز کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس، کتنے درخت ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے انسان ہیں، پورا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے، ذرے ذرے کا کون سی چیز کہاں پر ہے، اتنا وسیع ہے اس کا علم. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کے کہیں کچھ کر لیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی. بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ایک تعلق قائم کرتا ہے، تو دنیا میں نقصان ہو یا فائدہ ہو، کوئی چیز آئے یا جائے، انسان ہر حال میں مطمئن رہنا سیکھ لیتا ہے، خوف اور غم سے اس کو نجات مل جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ زندگی تو عارضی ہے، یہاں کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، ایسی بھول بھلا جائے گی گویا کبھی تھی نہیں، اور بڑے سے بڑے غم کا پہاڑ بھی ختم ہو جائے گا. جو ہی انسان کو یہ خیال آتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، ہر مشکل گزر جائے گی اور ہر نعمت چلی جائے گی، کچھ بھی باقی نہ رہے گا. اور یہ وہی مان سکتا ہے، اس بات کا یقین اسی کو آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کی قسموں میں نماز بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ان للہ اہلین من الناس قالوا من ہوں یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصته، کہ بے شک لوگوں میں کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اہلین من الناس. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوتے ہیں، فرمایا ہم اہل القرآن، قرآن سے تعلق رکھنے والے، اہل اللہ وخاصته، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا اہل قرار دیتا ہے، خاندان کے معنی میں نہیں، یعنی اپنا بندہ کہتا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کے دوستوں کے خوف غم میں، ہم سوچتے ہیں وہ کچھ فقیر بزرگ ایسے ہیں جو دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے سارے بندوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، جو چاہے تعلق قائم کرے. لیکن اس سے تعلق اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی بات ہم کو سمجھ میں آئے. کسی سے بھی دوستی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی بات سمجھ میں آتی. اور جب اللہ کی بات ہی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، قرآن ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہتا کیا ہے، تو یہ تعلق بھی نہیں ہوتا، پھر ایک اجنبیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن سے شغف رکھنے والوں کو اپنا دوست کہتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن بحال ہو جاتی ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. کامیابی کا طریقہ یہیں سے آئے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تشو بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیونکہ انسان کو دین کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلا خوف کیا لاحق ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کی طرف سے ہونے والے الزامات اور بے عزتی کا. ورنہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کی قدر نہیں گھٹا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرو اور وہ تمہیں عزت نہ دے. اگر وقتی طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، کاہن، مجنون، نہ جانے کیا کچھ آپ کو کہہ کر آپ کی قدر گھٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ آپ کے سارے دشمن مٹ گئے، فنا ہو گئے، ان کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتا، سب لوگ نہیں جانتے، لیکن آپ کا نام دنیا کی گوشے گوشے میں بلند ہوتا ہے. زمین پر ہر وقت کہیں نہ کہیں آزان کی شکل میں، نمازوں کے اندر درود کی شکل میں، آپ کے بارے میں پڑھنے پڑھانے کی شکل میں آپ کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے. اسے لازم کر دیا جائے کہ جہاں آپ کا نام آئے وہیں دروشی بھیجو، وہیں آپ کے لیے دعا کرو. لیکن وقتی طور پر آپ پر جتنی آزمائشیں آئیں تھیں وہ شاید ہی کسی اور پر آئی ہوں. تو یاد رکھیے، دین کے راستے میں اگر کچھ مشکل وقتی طور پہ آ بھی جائے، کوئی نقصان ہو بھی جائے، تو اس نقصان کو نقصان نہ سمجھو، کیونکہ نفع نقصان کا اصل مالک تو اللہ ہے. اگر آج کچھ کسر لگ بھی گئی تو کل پوری ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ سب کو پکڑ سکتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ میرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض پیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. لآیات لقومی یسمعون، سننے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کیونکہ بہت سی باتیں انسان محض پڑھ کے نہیں غور و فکر کر سکتا، لیکن جب سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں سننے میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کی طاقت ہوتی ہے اس میں. پڑھنے میں صرف آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف آپ ہوتے ہیں نا، لیکن جب آپ سن رہے تو آپ نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ سنانے والا شخص بھی ہوتا ہے. تو جو دو انرجیز ملتی ہیں اس سے جو آگے چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ بہت پاور فل ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کو کتابی شکل میں نہیں دیا گیا، پڑھ کے سنایا گیا. جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ نے آگے امت کو پڑھ کے سنایا، اور ہر دور میں اس کو پڑھ کے سنانے کا رواج قائم رہا. اور سن کر جو دل پہ اترتا ہے وہ محض پڑھ کر نہیں اترتا. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کو جھوٹا افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر تھپڑ لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. اور جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے؟ سحر ہذا، کیا یہ جادو ہے؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنی چیزیں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. نوجوانوں کے اندر ایسا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ جو بہت سے مصلحتوں کو قربان کر دیتے ہیں. عموماً جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے مفادات کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور دین کا فیصلہ، دین کے معاملے میں دین بہت سی قربانیاں مانگتا ہے، تو عموماً ایسی قربانیاں نوجوان طبقہ زیادہ کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ٹین ایجرز تھے. مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، زبیر، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب لوگ اسلام کے قبولیت کے وقت 20 سال سے کم عمر کے تھے. پھر اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب 20 اور 30 سال کے بیچ میں تھے. تو ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ینگسٹر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر فرعون کے ڈر سے، اور باقی لوگوں نے کیوں نہ مانا؟ پھر فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد سے نہیں رکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائے؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، اور ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ حقیقت نہیں جانتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، اور وہ پھر باطل کے مقابلے میں کمزوری دکھاتے ہیں. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں نے مان لیا خداوند حقیقی، اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. لیکن اس وقت پھر کیا جواب دیا گیا؟ الآن، کیا ابھی مان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تک تو تو نافرمانی کرتا رہا ہے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہمارے نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. پھر ان کی لاش جو ہے کہتے کہ اب بھی محفوظ ہے، اور 1907 میں سر ڈاکٹر ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں اتاری تو اس کے نیچے نمک کی تہ تھی، اس کی پہچان دی کہ یہ ہے وہ فرعون جو ڈوب کر مرا تھا. اور پھر اس کی لاش تیرتی ہوئی سامنے آئی، اور اس کو بھی اسی طرح ہنوت کیا گیا کیونکہ قرآن نے کہا، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے. اور دیکھیں کہ بہت عرصہ تک قرآن کی لاش کا پتہ نہیں چلا اور قرآن میں یہ آیت موجود تھی اور پچھلی صدی میں یہ چیز دریافت ہوئی. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی سچائی میں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سچائی میں کیسی کیسی نشانیاں زمین میں بکھری ہوئی ہیں. وہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہی نہیں, اس لیے حق قبول ہی نہیں کر پاتے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا دیا اور نہایت تمغہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے, پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا, یعنی علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے, تفرقہ بازی کی اور نئے نئے مذہب نکالے, فرقہ واریت کی. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پہ نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, بالواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے, تیرے رب کی طرف سے ہے, لہٰذا کوئی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بظاہر تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے. اب یہاں اہل کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ ان سے پوچھ لو, کیونکہ عرب کی عوام تو آسمانی کتابوں سے واقف نہ تھے, ان کے لیے ایک نئی آواز تھی, لیکن کتاب کے علماء میں سے جو انصاف پسند لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہچان گئے تھے, جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھنے. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا, یعنی اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ عذاب روک دیا گیا ان سے. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے میں موقع دے دیا. اگر تیرے رب کی نشیت یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے, پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. یعنی یہاں صاف بتا دیا گیا کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو ایمان نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو اس کا اہل ہو یا نہ ہو زبردستی یہ نعمت نہیں دیتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے, یعنی ان سے پھر توفیق چھین لیتا ہے حق قبول کرنے کی. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, عقل استعمال کرو. اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان, کیونکہ سب نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اچھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن سنانا دوسروں کو مقصود ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. اس لیے کہ تجھے بھی اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے مصیبتوں میں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل یا ایھا الناس, کہہ دیجیے اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے, اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے, اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, واتبع ما یوحى الیک, تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے. واصبر حتی یحکم اللہ, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.